أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اور ہمارے خاندان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں چاہنے والوں میں سے قرار دیا ہے. خدا کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں ہماری زندگی میں امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی زیارت سے ہمارے وجود کو منور فرمائے، اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عزادارن سید و شہدا کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، پرچم اعضا کی مزید وسعت اور مزید پھیلاؤ کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہدایت کا ارسال فرمایا، اور ہم تمام انسانوں کو موظف کیا ہے، ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ اس حجت خدا کا ساتھ دے دیں. انبیاء اور ائمہ کے ایک مشترکہ عناوین میں سے ایک عنوان حجت خدا ہے. حجت خدا کا مطلب یعنی وہ دلیل جس کے ذریعے خدا مثال قیامت کے دن ہمارے سامنے سند پیش کرے گا اور پوچھے گا کہ میں تمہاری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے یہ افراد بھیجے تھے، انہوں نے یہ قربانیاں دی تھیں، ان کے مقابلے میں تمہارا رویہ کیا تھا. اب ہم لوگ جو 1400 سال کے دین اسلام کی آمد کے 1400 سال کے فاصلے پر ہیں، ہم ایک اعتبار سے بہت خوش قسمت ہیں کہ 250 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طاہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزر چکی ہے. آپ اگر آج تاریخ میں جائزہ لینا چاہیں تو آپ کے پاس 11 ائمہ اطہار علیہ السلام، 13 معصومین کی سیرت موجود ہے، اور اس سیرت کے اندر لاکھوں روایات ہیں جو کسی اسلامی فرقے کے پاس اس حد میں نہیں ہیں. اگر آپ دوسرے اسلامی فرقوں سے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ روایات کتنی ہیں ان کے پاس، معصوم کی روایات کتنی ہیں ان کے پاس، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایک کتاب میں جو روایتیں مستند آپ کے پاس ہوں گی ان کے تمام علمی ذخائر اس سے کم پڑ رہے ہوں گے. اتنا وسیع ذخیرہ آپ کے پاس معصومین علیہ السلام کی روایات کا ہے، ان کی سیرت طاہرہ کا ہے. میں نے عرض کیا 250 سال کی سیرت ان کے ہمارے پاس موجود ہے. تو اب جو ہمارا کام بنتا ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں ان 250 سال میں جن لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے وہ کس طرح کے لوگ تھے. اور عزیزان محترم, ایک بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم ان اصولوں کو اور اس زندگی کو جو اس زمانے میں پیش آئی اپنی زندگی سے کتنا زیادہ رابطے میں رکھ سکیں. ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض ہوگا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک مشکل جو ہمیں پیش آتی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ جب اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ یہاں پر لندن میں تشریف فرمائیں, اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ زندگی ایسی ایک زندگی ہے جیسے کوئی 1400 سال پہلے مدینہ میں ہوتا, تو ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے ہماری زندگی کچھ اور ہے اور وہ لوگ جو 1400 سال پہلے مدینہ کے اندر رہ رہے تھے ان کی زندگی کچھ اور تھی. یا مثال کے طور پر جو 1400 سال پہلے جیسے ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کوفہ کے رہنے والے تھے ان کی زندگی کچھ اور تھی, ہماری زندگی کچھ اور. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, وہ جو اس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے برزخ کے بعد, آخرت کے بعد, محشر کے بعد, سارے امتحانات ہونے کے بعد وہ کہاں جائیں گے؟ جنت کی طرف جائیں گے. آپ ان تمام مراحل کو گزارنے کے بعد آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ بھی جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ جو دونوں کا انجام ایک ہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہم دونوں کی زندگیاں مختلف تھیں. اگر ہماری زندگی بالکل مختلف ہے اس سے جو ان کی زندگی تھی, تو پھر انعام میں اور آپ کیسے شریک ہو رہے ہیں؟ پھر انعام بھی علیحدہ ہونا چاہیے تھا. پھر اب میں عجیب سی ایک بات کہوں گا آپ کی خدمت میں, کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو لندن کا حصہ ہے, جو جنت کا حصہ ہے, یہ لندن میں رہنے والوں کے لیے, اور وہ جو جنت کا حصہ ہے وہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے, اور یہ جو جنت کا حصہ ہے یہ 1400 سال پہلے مدینہ میں رہنے والوں کے لیے؟ کیا ایسا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ؟ کوئی قبول کرے گا اس بات کو اصلا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. جب ہم آخرت کے مراحل کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو وہ سارے ایک ہی ہیں. اگر وہ سارے ایک ہی ہیں تو پھر میری اور آپ کی زندگی ان کی زندگی سے کن اصولوں پر مختلف ہو سکتی ہے؟ اگر مختلف نہیں ہے تو پھر ایک اور سوال آتا ہے, جو انہوں نے کیا تو ان کو ہم آج تک دعائیں دے رہے ہیں یا مثال کے طور پر ان کو لعن کریں گے اگر انہوں نے غلط کیا تھا, ہمارے بارے میں کیا ہونے والا ہے؟ پھر ہم اپنی زندگی کو اس سے مرتبط کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے آپ کو ان سے کاٹ کے کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور مجھے یاد دلانا ہوگا کہ جو ہم نے عنوان ان مجالس کے لیے رکھا ہوا ہے وہ پیروان امام کربلا سے ظہور امام تک. ایک دفعہ پھر امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو بنیادی سوال میرے اور آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ تذکرہ سن رہے تھے مجلس کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کا اور اس زمانے کے کوفیوں کا جنہوں نے 20,000 سے زیادہ تعداد میں بیعت کی اور اس کے بعد ساتھ نہیں دیا. جب وہ جو انسان تھے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا, وہ کس طرح کے انسان تھے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا اور کیوں انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا؟ کیا مثال کے طور پر وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو امامت کے مرحلے میں نہ بھی جانتے ہوں تو کیا نواسے رسول کے حد میں نہیں جانتے تھے؟ قطعاً جانتے تھے. اور ان میں سے بہت سارے وہ بھی تھے جو حتیٰ امامت کے مرحلے میں بھی جانتے تھے. نواسے رسول کا احترام کرنے والے یقیناً دو صنف میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں. ایک وہ کیٹیگری تھی جو نواسے رسول ہونے کے ناطے احترام کرتی تھی لیکن امامت کی معتقد نہیں تھی, اور ایک وہ گروہ تھا کہ جو نواس رسول ہونے کے ناطے بھی احترام کرتا تھا اور امامت کا بھی معتقد تھا. تو یہ جو کوفہ میں رہنے والے تھے ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو نواس رسول ہونے کے ناطے احترام کرتے تھے لیکن امامت کے معتقد نہیں تھے, امامت کے حد میں نہیں جانتے تھے. البتہ کچھ تعداد ان کی بھی تھی جو امامت کے حد میں بھی پہچانتے تھے, امامت کے حد میں بھی پہچانتے تھے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ دینے والے کم تھے, ساتھ دینے والے پھر بھی کم تھے. اچھا, یہ جو کم تھے انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ آج تک ہم ان کو لان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا, اور حق ہے کہ جس نے ظاہر حجت خدا کا ساتھ نہیں دیا کہ اس کو لان نہیں ہونی چاہیے, وہ رحمت خدا سے محروم رہے, خدا اس کو بدترین عذاب میں مبتلا کرے جس نے سید الشہداء کو اس مصیبت کی گھڑی میں دیکھا اور پھر بھی ساتھ نہیں دیا. لیکن صرف ایک سوال مجھے اور آپ سے کرنا پڑے گا، کیا وہ مختلف قسم کے انسان تھے؟ کیا وہ انسان ہونے کے ناطے آج کے انسانوں سے مختلف تھے؟ کیا مثال کے طور پر نعوذ باللہ خدا نے ان کے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ وہ امام حسین کا ساتھ نہیں دیں گے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. ان کے مقدر میں اگر خدا نے لکھ دیا ہوتا کہ وہ سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیں گے، ابتدائے پیدائش سے ان کی خلقت اور جبلت میں یہ رکھ دیا ہوتا تو پھر عذاب کس بات کا؟ پھر تو سزا ہونی نہیں چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ ان کے پاس بھی چانس تھا کہ وہ ساتھ دیں یا نہ دیں، اور انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اچھا، کیا انسان ہونے کے ناطے مختلف انسان تھے؟ نہیں، مختلف نہیں تھے، ہمارے جیسے انسان تھے. اب میں ایک اور سوال رکھنا چاہ رہا ہوں، وہی آپشن ہمارے پاس آیا، ہم ساتھ دیں گے؟ ہم یہ سوال اپنے آپ سے کر لیں فوراً، اور ظاہر ہے میں اور آپ فوری طور پر کہیں گے کہ ظاہر ہے کون یہ کہے گا نعوذ باللہ تعالیٰ کہ میں ساتھ نہیں دینا چاہ رہا ہوں. سب یہ کہیں گے کہ ہم ساتھ دینا چاہ رہے ہیں. صرف ایک مشکل آ رہی ہے، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سے پہلے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ساتھ دینا چاہ رہے ہیں. اب آپ کو دوبارہ ایک انالیسس کرنا پڑے گا، یہ جو انسانوں کے اندر ایک ٹرن پیش آیا ہے، ایک چینج پیش آیا کہ وہ مغرب کی اذان سے پہلے تک حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے اور اچانک ساتھ چھوڑ کر بیٹھ گئے، یہ کیوں پیش آیا؟ اور پھر ایک اور سوال، اگلا سوال وہ یہ کہ خدا نہ کرے اگر وہی مصیبت ہمارے اوپر بھی آ گئی تب کیا ہونے والا ہے؟ اور میں جب آپ کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب آپ جو حاضرین ہیں، وہ سب ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہیں، آپ سے میرا مطلب یہ تمام امت اسلامیہ ہے، وہ تمام لوگ ہیں جو سید الشہداء کا احترام کرنا چاہتے ہیں، کہ بھئی یہ کیا ہونے والا ہے؟ ان لوگوں کے سامنے ایک ٹیسٹ آیا، ایک امتحان آیا، اس امتحان کے اندر وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے. ہم نے کہا وہ برے لوگ تھے، بالکل صحیح کہا، برے لوگ تھے. آج کے جو ماننے والے چاہنے والے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی وہی امتحان آیا تو کامیاب ہو جائیں گے؟ بالکل صحیح، انشاءاللہ یقیناً کامیاب ہونا چاہیے. کس دلیل کی بنیاد پر، کس تیاری کی بنیاد پر؟ یہ ہمارا عنوان ہے. ہمیں کون سی ایسی تیاری کرنی ہوگی کہ اس دور کے لوگ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے تھے اور ہمیں کامیاب ہونا ہے؟ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس. کہ ہمیں ایسی ایک تیاری کرنی ہوگی کہ جس میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے تھے، اگر وہ امتحان ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں. اب بس ایک سوال اور اس کے بعد میں گفتگو آگے بڑھاؤں گا. ممکن ہے کوئی یہ کہے وہ امتحان ہم سے ہوگا ہی نہیں، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ 61 ہجرہ میں جو امتحان ہوا تھا، وہ امتحان اب لندن میں ہوگا کہاں؟ اب کہاں وہ امتحان ہونا ہے؟ اگر امتحان نہیں ہونا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہماری اور ان کی جنت بھی مختلف ہونی چاہیے. پھر اور پھر ایک اور مشکل پیش آئے گی ہمارے سامنے، بہت بڑی نظریاتی مشکل. اچھا، ان کا امتحان ہوا اور فیل ہو گئے اور وہ جہنم میں گئے، اور ہمارا امتحان ہی نہیں ہوا اور ہم پاس رہے اور ہم جنتوں میں چلے گئے. یہ عدل خدا ہے؟ یہ عدل خدا ہوگا کیا؟ بھائی ایک بچے کا ڈرائیونگ لائسنس کا امتحان ہی نہیں ہوا اور اس کو ڈرائیونگ لائسنس مل گیا، اور ایک کا امتحان ہوا اور وہ فیل ہو گیا، تو اس میں سے برا کون سا ہوا کہ جو فیل ہو گیا؟ اچھا، جس کا امتحان ہی نہیں ہوا، اگر اس کا امتحان ہو جاتا پھر پتہ چلتا نا. تو کیا خدا یہ کرے گا کہ ان کا تو امتحان لے کر فیل کرے، ان کو جہنم میں ڈالے اور ہمیں بغیر امتحان کے جنتوں میں ڈال دے؟ کیا خدا یہ کرنے والا ہے؟ ہم اس کو انصاف نہیں کہیں گے اگر ایسا ہوگا. تو کیا ہونے والا ہے؟ جو ہونے والے ہو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اور اذان محترم، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، میرے جیسے پڑھنے والے کے نزدیک مجلس عزا کا بہترین عنوان یہ ہے کہ میں اہل بیت سے نزدیک ہو جاؤں، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے. جو میری پوری کوشش رہ رہی ہے، اب تک رہی ہے اور آگے بھی اللہ نے چاہا تو موجود رہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہو سکے میں اور آپ اپنی زندگی میں اہل بیت سے نزدیک ہو جائیں، ہر گزرتا ہوا دن ہمیں نزدیک کرے. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں افریقہ میں تھا مجلس پڑھنے کے لیے، الحمدللہ رب العالمین 30 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے، اور پروردگار عالم کا احسان ہے 15-20 سے زیادہ ممالک کے اندر ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کر چکا ہوں. ایک دفعہ میں افریقہ میں تھا اور اسی طرح مجالس پڑھ رہا تھا تو ایک بندے خدا میرے پاس آیا، چوتھی یا پانچویں مجلس تھی یا شاید تیسری چوتھی ہوگی، میرے ذہن بہت اچھا نہیں ہے ابھی اس معاملے میں، تو میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، آپ بہت بزرگ تھے، کہا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ اچھا ہے، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے گا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ ابھی کچھ وقت گزرے گا اور یہ جتنے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ آپ سے آ کر یہ کہیں گے یہ ڈال دو اور یہ نکال دو، یہ کر لو اور یہ مت کرو، اور ایک آدمی ایک بات کہے گا، دوسرا دوسری بات کہے گا، تیسرا تیسری بات کہے گا، اور اینڈ میں آپ وہی کر رہے ہوگے جو یہ ہمیشہ سے سننا چاہ رہے تھے. میں نے اس بندے خدا سے کہا کہ دیکھو ابھی مجھے 24 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، 24 سال میں میں تبدیل نہیں ہوا ہوں، تو اگلے 4-5 دن میں بھی میری تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، میں یہی رہوں گا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ کے دوست منتظم کہہ رہے ہیں کہ پیچھے جگہ کی تھوڑی سی قلت ہے، اگر آپ لوگ زحمت فرمائیں درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، درود بھیجیے محمد وآل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. ابھی خدمت میں عرض ہوا کہ کیا ایسا ہوگا کہ ان کا امتحان ہوا، وہ فیل ہو گئے، وہ جہنم میں گئے، اور بعد میں اس وقت سے لے کر اب تک اکثر لوگوں کا امتحان نہیں ہوا، چونکہ امتحان نہیں ہوا تو ڈیفالٹ کیا کنسیڈر کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کہ ہم پاس ہو گئے. صحیح. اب کیا عدل الہی اس بات کو قبول کرے گا کہ جن کا امتحان ہوا اور فیل ہوئے وہ جہنم میں گئے، اور جن کا امتحان ہی نہیں ہوا اور ان کو پاس کنسیڈر کیا جائے اور ان کو اس سے زیادہ مارکس دے دے جو ان امتحان لیے جانے والوں کے تھے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا، ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک اور کوشچن ہے، ہماری کربلا کہاں ہے پھر؟ بھائی ہم تو کسی کربلا میں دعوت نہیں دیے گئے، ہم کہاں 61 ہجرا میں تھے؟ اگر 61 ہجرا میں ہوتے تو کربلا ہوتی، ہماری تو کوئی کربلا ہی نہیں ہوئی. تو جو 61 ہجرا میں تھے ان کے سامنے کربلا ہوئی، ان کا امتحان ہوا یا پاس ہوئے یا فیل ہوئے، ہماری کون سی کربلا ہے؟ تو ہم میرے جیسا آدمی کہہ سکتا ہے خدایا میں تو 61 ہجرا میں نہیں تھا، اور یہ کہ میں 61 ہجرا میں پیدا ہوا یا آج پیدا ہوا یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا نا، یہ تو تیرے ہاتھ میں تھا کہ تو نے مجھے زندگی کے کس حصے میں بھیجا، تو تو نے مجھے ایک ایسے حصے میں بھیجا جہاں کوئی کربلا تھی نہیں. جب کربلا نہیں تھی میرا امتحان بھی نہیں ہوا، امتحان بھی نہیں ہوا تو میری بھی کوئی غلطی نہیں ہے، تو مجھے جہنم میں نہیں ڈال سکتا چونکہ میرا امتحان ہوا ہی نہیں، میں ایک ایسے دور میں تھا جہاں کربلا نہیں تھی. اب اس پرابلم کا کیا سولوشن ہوگا ہمارے پاس؟ کہ ایک طرف سے خدا کے سامنے مسئلہ ہے کہ جن کو امتحان لے کر جہنم میں ڈالے وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ خدا تو نے ہمارا امتحان لیا، وہ جو دنیا میں اس پار رہ رہے تھے ان کا تو امتحان ہی نہیں ہوا، امتحان ہی نہیں وہ جنت میں چلے گئے. اور میں خدا سے یہ کہہ سکتا ہوں خدا میں 61 ہجرا میں پیدا ہوتا یا 1424 میں یہ میرے ہاتھ میں تھوڑی تھا، یہ تو تیرے ہاتھ میں تھا، تو نے مجھے پیدا ہی اس دور میں کیا جہاں پہ کوئی کربلا نہیں تھی. اب اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم ہمیں ایک اور دفعہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اور میں اس بات کو سمجھانے کے لیے یا سمجھ لیجیے کہ بیان کرنے کی خاطر آپ کی خدمت میں ایک اور سوال رکھوں گا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا میں سوالات بہت زیادہ رکھوں گا، اور سوالات اس لیے رکھوں گا کہ میں تقریباً مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں آپ کی اور ہماری مشکل مزید علم حاصل کرنا نہیں ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو مجالس سنتے ہوئے 25-25 سال ہو گئے ہوں گے، 20-20 سال ہو گئے ہوں گے. اگر کسی شخص نے 15-20 سال مجالس سنی ہیں میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں اس کی مشکل مزید علم حاصل کرنا نہیں ہے، جو جانتا ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہے. اللہ وہ جو مسن ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، جو ادھیڑ عمر کے ہیں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں، ان کی مشکل مزید جاننا آپ نہیں ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو 10 دن کے اندر مزید کوئی ایسا علم دینے والا ہوں جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا. ہاں بیچ بیچ میں کچھ باتیں یقیناً آپ کو سننے کی ملیں گی جس کو آپ نے اس انداز میں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جو اصل مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جو جانتے ہیں اس پر عمل کیا ہوا ہے کیا. اصل مشکل یہاں پر ہے ہمارے ساتھ. بس میں نے آپ کے سامنے ایک مشکل عرض کی کہ ایک طرف سے وہ لوگ ہیں جو جہنم میں گئے اور ایک طرف سے یہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم تو 61 ہجرا میں تھے ہی نہیں. تو ہمارا جواب کیا ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے جنگ بدر ہو رہی تھی تو سب کو پتا تھا یہ مارکا کون سا مارکا ہے. انصاف سے سوچیے گا، جنگ بدر میدان بدر کے اندر ہو رہی تھی، 313 مسلمان ادھر تھے، 1000 کے قریب کفار ادھر تھے، ادھر 313 میں کچھ لوگ وہ تھے جو صاحب وحی تھے اور علم لدنی رکھنے والے تھے یا ان کے شاگردوں میں سے تھے، کیا سب کے سب کو پتا تھا جنگ بدر کا مقام کیا ہے؟ نہیں. وہ جو 1000 کا لشکر کفار کا تھا ان کو پتا تھا جنگ بدر کا مقام کیا ہے؟ نہیں. اور یہ تو کل ملا کر 1313 ہو گئے، جو باقی ساری دنیا تھی اس کو پتا تھا جنگ بدر کا مقام کیا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور مثال دے دیتا ہوں. جب 61 ہجرا میں واقعہ کربلا ہو رہی تھی تو جو کربلا کے باہر لوگ زندگی گزار رہے تھے ان سب کو پتا تھا کہ کربلا کس مقام کا نام ہے؟ اصل ہمارے پاس تاریخ میں ایک شخص ہے جو سید الشہداء کے قافلے کے ساتھ ساتھ قافلہ لے کے بڑھ رہا ہے، اور ایک موقع کے اوپر سید الشہداء خود اس کے خیمے میں پہنچ کر اس کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دے دو. خود پہنچتے ہیں خیمے کے اندر. شاذ و نادر کبھی ایسا ہوا ہے واقعہ کربلا کے اندر کہ سید الشہداء خود کسی کے خیمے میں گئے ہوں بلانے کے لیے. سید الشہداء اس کے خیمے میں گئے، اس کو دعوت دی کہ ہمارا ساتھ دو. اس نے جواب میں جو کچھ کہا وہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہے. اس نے کہا کہ مولا میں ایک شمشیر اور ایک گھوڑا آپ کو دوں گا، یہ جو شمشیر ہے یہ اتنی شدید زہر کے اندر ہے کہ اس کو کوئی ٹچ بھی کر لے تو بچے گا نہیں، اور جو گھوڑا میں آپ کو دوں گا وہ اتنا تیز بھاگنے والا گھوڑا ہے کہ کوئی اس کے اوپر ایک دفعہ بیٹھ جائے تو عرب کا کوئی گھوڑا اس کے پاس نہیں آ سکتا. امام نے فرمایا کہ ہمیں شمشیر نہیں چاہیے اور نہ ہمیں گھوڑے چاہیے، یہ بتاؤ تم جان کے ذریعے ہمارا ساتھ دو گے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. امام نے فرمایا معاملہ ختم. ساری زندگی اشعار کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے اس بات پہ روتا تھا کہ سعادت میرے دروازے تک آئی تھی اور میں پہچان نہیں سکا. سعادت میرے دروازے تک آئی اور میں نہیں پہچان سکا. مرتے دموں تک روتا رہا کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ ساری دولت مجھ سے دوبارہ لے لی جائے، ایک دفعہ مجھے موقع دوبارہ مل جائے. اب میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا کوئی امتحان نہیں ہو رہا، ممکن نہیں ہے کہ ہمارا امتحان نہ ہو رہا ہو. یہی زندگی ہمارا امتحان ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا امتحان نہیں ہو رہا حق و باطل کے اندر، آپ کا امتحان ہو رہا ہے. اگر کلو یوم عاشورا اور کلو ارضن کربلا ہے تو آپ کس جگہ پر ہیں؟ پھر آپ نے کیا نہیں سنا یہ جملہ کلو یوم عاشورا و کلو ارضن کربلا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر دور میں حق اور باطل کا ایک امتحان ہوتا رہے گا. میں نہیں تھا 61 ہجرا میں کربلا کے اندر شرکت کروں یا نہ کروں میرا امتحان وہ ہوتا، نہیں وہ نہیں ہے. اب امتحان ہو رہا ہے. کس بات پہ امتحان ہو رہا ہے؟ آج کے دور کے حسین کا ساتھ دے رہے ہو؟ آج کے دور کے کربلا میں شرکت کرنے کو تیار ہو؟ اور اگر کسی نے اس دور کے کربلا میں کہا کہ مولا میں شمشیر اور گھوڑا دینے کو تیار ہوں تو کیا قبول ہوا تھا؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ اور عزیزان محترم میں آپ کا وقت لے کر اس بات کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا، ہم کیوں اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ امتحان نہیں ہوں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی دور کے اندر کوئی ایسا وقت آ جائے جب مومنوں کا کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ تو خدا نمتال کی اس آئے کریمہ کا کیا ہوگا کہ خدا نمتال فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آئے کریمہ کا کیا ہوگا پھر؟ یہ جو خدا نے اتنی تاکیدیں دے دے کر کہا تھا کہ یقیناً 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 ہم تمہارا امتحان لیں گے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے خارج ہو گئے؟ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم جنتوں میں چلے جاؤ اور ہم نے تمہارا امتحان نہ لیا. تو عزیزان محترم، کیوں ہمیں اور آپ مطمئن ہیں کہ ہمارا کوئی امتحان نہیں ہو رہا؟ نہیں، امتحان ہو رہا ہے. کس زندگی میں امتحان ہو رہا ہے؟ کربلا میں تو نہیں تھے، اسی زندگی میں امتحان ہو رہا ہے. اور ہم لوگ اس زندگی کو اتنا سیریس نہیں لے رہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں، یہ روٹین کی کوئی اور لائف ہے. وہ جو کربلا کے دور میں تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. اگر خدا نہ کرے میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں امتحان نہیں ہو رہا ہے، یہ روٹین کی زندگی ہے، یہ تو یورپ ہے، یہ کوئی عراق اور کربلا تھوڑی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں وہ کیا سوچ رہے تھے؟ وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نبی کے دور میں نہیں ہیں، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، آج ہم نے ساتھ دے دیا کوئی بات نہیں، کل ساتھ دے دیں گے. لیکن کل کوئی نہیں ہے. جو ہے انسان کے امتحان کے اوپر ہے. آپ امتحان سے گزر رہے ہیں، یہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے. ورنہ آپ خود فرمائیے، وہ جو آیات کریمہ خدا نے میرے اور آپ کے لیے اتاری تھیں، وہ آپ نے اور میں نے کس دور میں سیکھنی ہے؟ پھر کب ان پر عمل کرنا ہے؟ پھر اگر یہ سب ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ کچھ اور ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی ایکسیپشن آ گیا اللہ کے نظام کے اندر. نہیں آتے ایکسیپشنز. یہ سب زندگی ایک ہی زندگی ہے، ہم اور آپ امتحان سے گزر رہے ہیں. یہ جو ایک ایک دن گزر رہا ہے، یہ ہماری کربلا کا سا امتحان ہو رہا ہے. اس میں ہم سے پوچھا جائے گا کل، یہ تو بتاؤ تم نے حق کو پہچانا تھا؟ یہ بتاؤ تم نے اپنے دور کے حسین کو پہچانا تھا؟ یہ بتاؤ تم نے اس دور کے حسین کا ساتھ دیا تھا کیا؟ کتنی مصیبتیں اٹھائی تھیں، کیا مشکلات برداشت کی تھیں؟ آپ فوراً مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ مشکلات اور مسائب نہیں، ہم نے ٹھیک ہے ایک روٹین کی زندگی گزاری ہے، جب وقت مل جاتا ہے تو شام کے وقت میں آ کے دین کے لیے خدمت کر دیتے ہیں، یہاں پر آ جاتے ہیں. ان کوفیوں سے بھی اتنا ہی کافی ہوتا کیا؟ عزیزان محترم، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا اس پہ مزید توجہ فرما رہے ہیں آپ، اللہ آپ کو انشاءاللہ اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا قرب نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو ایک اور انداز میں آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ممکن ہے یہاں تک آنے کے بعد کوئی مجھ سے کہے ہمیں کرنا کیا چاہیے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، ہمیں امتحان کا حصہ بننا چاہیے، ہمارا امتحان ہوگا اور امتحان ہو رہا ہے، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں ایک مطلب اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ ہے جس کی طرف کل ہم نے اشارہ کیا تھا، وہ یہ کہ ہر دور میں تقاضے تبدیل ہوتے ہیں. ہر دور میں تقاضے تبدیل ہوتے ہیں. اور آج میں نے عرض کیا تھا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس 250 سال معصومین کی سیرت موجود ہے. اصل یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام معصومین کی تعداد، اماموں کی تعداد 12 کیوں ہیں؟ میرا نہیں خیال کوئی عقلی دلیل سے اس بات کو ثابت کر سکے کہ 12 کا عدد ہی کیوں ہے، 10 کیوں نہیں ہے، 8 کیوں نہیں ہے. میرا خیال میں کوئی ثابت نہیں کر پائے گا اس بات کو. لیکن ہاں تعدد کو کہ چند کیوں ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے بہت آسانی سے. اور وہ کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ خدا نے چاہا کہ تعداد اتنی ہو، کم سے کم ایک سے زیادہ ہو، تاکہ مختلف انسانی ادوار کے لیے معصوم کی سیرت سامنے آ جائے. ایک دور ہے جب دشمن مضبوط ہے، سیرت معصوم کیا ہے؟ ایک دور ہے جب ساتھ دینے والے ساتھ دے رہے ہیں، تو سیرت کیا ہے؟ اور ایک دور وہ ہے جب خود معصوم کو زندان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو سیرت کیا ہے؟ ایک وہ دور ہے جس میں دشمن خود سے آگے بڑھ کر کمپرومائز کرنے کو تیار ہو رہا ہے، اب معصوم کی سیرت کیا ہے؟ یہ تمام ادوار ہمارے پاس موجود ہیں. اگر یہ تعداد 12 نہ ہوتی، اگر یہ تعداد اتنی نہ ہوتی، صرف ایک معصوم کی زندگی ہوتی 40-50 سال، تو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ جب سختی کا دور ہوتا ہے تو سیرت کیا ہوتی ہے، آسانی کے دور میں سیرت کیا ہوتی ہے. ایک وہ دور تھا جب مدینے کے اندر اتنی غربت تھی کہ مولا امیر المومنین سوکھی ہوئی روٹی کو گھٹنے سے توڑ کر پانی میں ڈبو کے کھایا کرتے تھے. یہ ایک معصوم کی سیرت تھی. پھر ایک دور آیا مدینے کے اندر اتنی فراخی ہوئی، اتنی فراخی ہوئی تو کہتے ہیں کہ کوئی غلام نہیں بچا تھا جس کو خریدا نہ گیا ہو. اس میں بھی معصوم کی ایک سیرت موجود ہے. ایک دور تھا جب اہل بیت کے چاہنے والوں پر اتنی سختی تھی کہ ہر روز 15-20-30 افراد شہید ہو رہے تھے حجاج بن یوسف کے ذریعے سے. اور ایک دور وہ دور آیا کہ جب امام کو ولایت عہدی کی پیشکش کی گئی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام سکوں کے اوپر درج کر دیا گیا. ہر دور میں سیرت معصوم ہمیں نظر آتی رہے. شاید تعدد کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے. اچھا اب جس طریقے سے یہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو پھر ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے, اسی طریقے سے آوان و انصار نے کیا کرنا ہے یہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. میں اس کی مثال عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ایک وقت ہے جب مولا امیر المومنین جنگ صفین کی تیاری کر رہے ہیں, مولا کی ذات پر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. جنگ صفین کی تیاری کر رہے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ان کے ساتھ کھڑے ہیں, محاذ جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. مولا امیر المومنین جہاں حکم فرماتے ہیں وہاں حملہ کر دیتے ہیں. اچھا اس موقع کے اوپر اگر ایک چاہنے والا آئے اور کہے کہ مولا آپ یہ جو جنگ کر رہے ہیں اس میں بہت ٹائم لگ رہا ہے, میں نے کچھ مستحب نمازیں پڑھنی ہیں وہ قضا ہو رہی ہیں, اس کی بات قبول ہوگی کیا؟ نہیں. واجب نماز میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا خود جنگ صفین کے دوران آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے, جب شمشیروں سے گردنیں اڑ رہی تھیں, جب ایک ایک حملے میں امیر المومنین خود 300-400 باغیوں کو قتل کر رہے تھے, اس موقع پر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. کسی نے پوچھا مولا آپ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ دیکھو کہ زوال کا وقت ہوا ہے نہیں ہوا تاکہ نماز پڑھی جائے. اس نے کہا مولا
رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ
اس نے کہا مولا اس موقع کے اوپر جب اتنی سخت جنگ ہو رہی ہے, اتنی سخت جنگ کے دوران گردنیں اڑ رہی ہیں, شمشیریں چل رہی ہیں, نیزے چل رہے ہیں, تیر آ رہے ہیں, اس دوران میں نماز پڑھنی ہے. امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ ہم ان سے جنگ نماز کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے کر رہے ہیں, جنگ ہی اسی لیے کر رہے ہیں. یہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں, ہم دین کو بچانا چاہتے ہیں, جنگ ہی اس لیے کر رہے ہیں. ہاں واجب نماز تو مقام یہ ہے, لیکن اگر اسی موقع پر میں نے عرض کیا کوئی آ کر کہے مولا مجھے مستحب نمازیں پڑھنی, میں میدان جنگ میں شرکت نہیں کروں گا, آپ کہیں گے کیا ایسا کبھی ہوا ہوگا؟ ہاں جنگ جمل میں ہوا. جنگ جمل کے اندر ایک موقع کے اوپر مولا تشریف فرما تھے, جنگ شروع ہونے والی تھی, ایک آدمی سامنے آیا, اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ جنگوں میں آپ کا ساتھ دیا ہے, لیکن اس جنگ میں میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا, میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا, آپ مجھے کہیں اور بھیج دیجئے جہاں میں پرسکون زندگی گزار سکوں, کسی اور سے لڑ لوں گا, اس جنگ میں نہیں کھڑا ہوں گا. امیر المومنین نے اس کو بھیج دیا, کہا چلے جاؤ. اب آپ خود فرمائیے اگر ایسے ایک موقع کے اوپر جب خود امامت کسی کام میں مشغول ہے, کوئی اور شخص کچھ اور کرنا چاہے, چاہے اچھا ہی کام کیوں نہ ہو, کیا قبول ہے اس وقت؟ نہیں, اس وقت قبول نہیں ہے. جس وقت امام جو کام کرے اس وقت وہی کام قبول ہے. اگر مولا امیر المومنین فجر کے وقت کھڑے ہوئے ہیں, اذان دے رہے ہیں, اس وقت جو بات قبول ہے وہ نماز ہے بس. اگر امیر المومنین زور کا وقت دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں نماز پڑھنی ہے, اس وقت حتی شمشیر چلانا بھی قبول نہیں ہے, جو مولا کہیں وہ کرنا قبول ہے بس.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اصل مولائی کی نشانی یہی ہے, مولائی کی نشانی یہی ہے جو اپنے مولا کے مزاج کو پہچاننے لگے بس. مولائی ہوتا ہی وہی ہے جو مولا کے مزاج کو پہچانتا ہے. اگر مولا کا مزاج اس وقت یہ ہے کہ جنگ ہونی ہے تو وہ جنگ کرے گا, اچھا اگر مولا کا مزاج اس وقت یہ ہے کہ ہم مدینہ کے اندر درسگاہ بنائیں گے تو مولائی کا کام کیا کرے؟ اس کو چاہیے درسگاہ میں بیٹھے. یہ ادوار کی تبدیلی ہے, یہ حالات کی تبدیلی ہے. اب اگر کوئی شخص آئے اور پانچویں سرکار کے سامنے کہے کہ مولا میں نے آپ کے جد امجد کے ہمراہ شمشیر چلائی تھی, آپ مجھے شمشیر کا حکم دیں وہ میں چلاؤں گا, لیکن یہ جو آپ مدینے میں درسگاہ کھول رہے ہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, کیا یہ مولائی ہے؟ نہیں, یہ مولائی نہیں ہے. کیوں مولائی نہیں ہے؟ کیا شمشیر چلانا غلط ہے؟ نہیں, شمشیر چلانا صحیح ہے. کیا اس نے امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ بالکل ساتھ دیا تھا. جزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ بالکل جزا خیر ملے گی. یہ عمل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس وقت مولا کا مطالبہ ہے کہ درسگاہ تشکیل دی جائے. جو مطالبہ جس دور میں مولا کی طرف سے آیا ہے وہ کرنا صحیح ہے. اگر کوئی اس بات کو سمجھے تو پھر سمجھ میں آتا ہے آوان و انصار کے تقاضے ہر دور میں تبدیل ہوتے ہیں, نصرت کرنے کے تقاضے ہر دور میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. مثلا جس شخص نے امیر المومنین کی نصرت شمشیر سے کی تھی, اگر وہ چھٹے امام کے دور میں پہنچتا ہے اس وقت تقاضا کیا ہے؟ اس وقت تقاضا یہ کہ درسگاہ میں بیٹھے, علم حاصل کرے جو مولا دینا چاہتے ہیں. اور اگر میں اس طرح سے آپ کی خدمت میں اول امام ششم کو اس طریقے سے مختلف انداز میں طرز عرض کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام ششم نے کبھی شمشیر نہیں چلائی, اور اس کا نہ یہ مطلب ہے کہ امیر المومنین نے درسگاہ نہیں بنائی. نہیں, صرف وقت کی مناسبت اور وقت کے فرق کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں, ورنہ امیر المومنین کی درسگاہ سے بڑھ کر کون سی درسگاہ ہو سکتی ہے؟ وہ جو باب العلم ہے, علم کے سمندر ان کے وجود سے جاری ہوئے ہیں. جو خطبہ شقشقیہ کے اندر ارشاد فرمایا ينحدر عن السیل ولا يرقى الی الطیر, علم کے چشمے مجھ سے جاری ہوئے ہیں اور کوئی طائر بلند پرواز مجھ تک پر بھی نہیں مار سکے گا. انہوں نے درسگاہ بنائی. مولائی کا کام کیا ہے؟ جس موقع پر جو مولا مطالبہ کریں اس کام کو انجام دے دے. اور اس طرح سے ادوار آوان و انصار کے اوپر تبدیل ہوتے رہتے ہیں. بس اگر امام دوم صلح کرنے والے ہیں اور کسی شخص نے امیر المومنین کے ہمراہ شمشیر چلائیے تو کیا امام سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ بھی شمشیر چلائیں؟ نہیں, جو امام فیصلہ کرے وہ حق ہے. اور میں آپ کی خدمت میں ایک زیارت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, زیارت جامع کبیر, مستند ترین زیارات میں سے, یعنی ایسی زیارت جس کی اسناد کے اوپر ہم کو اطمینان ہوتا ہے. اور اگر بقول کسی عالم کے اور محقق کے کہ اگر اس زیارت کی سند کمزور بھی ہوتی تو اس کے مطالب اتنے عظیم الشان ہیں کہ سوائے معصوم کے کسی کی زبان سے جاری نہیں ہو سکتے. یہ زیارت عجیب زیارت ہے. اور جو شخص امامت کو پہچاننا چاہتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے زیارت جامع کبیر کو دیکھیں. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے اب تک اس کی سعادت حاصل نہیں کی ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اپنی زندگی میں پہلی فرصت جب آپ کو ملے زیارت جامع کبیر پڑھیے. زیارت جامع کبیر ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے تاکہ آپ اس کے مفاہیم سے انشاءاللہ آشنا ہو سکیں, جس میں امامت کے مختلف انداز بیان فرمائے گئے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس طرح ادوار گزرتے ہیں. اگر کوئی ایک ساتھ دینے والا شمشیر کے ذریعے سے ایک دفعہ صلح بھی کرنی ہوتی ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ جان دینے کی حد تک شمشیر چلانی ہوتی ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ زندانوں میں بھی جانا پڑتا ہے, پھر کبھی درسگاہ میں بیٹھنا ہوتا ہے اور کبھی بازاروں کے اندر جانا ہوتا ہے. اب جو مشکل مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم تقاضے کا ایک حصہ سمجھ پا رہے ہیں, اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہو پا رہے. اور میں اس سلسلے میں تھوڑی سی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا اور بہت تیزی سے گزر گئے تھے, اور تھوڑا سا اس وقت موقع ہے, وقت گرچہ کم ہے لیکن اس میں اس کی تشریح کر دوں. وہ یہ کہ اگر کوئی بچہ پانچویں کلاس میں پہلا نمبر حاصل کر لے, پہلا مقام حاصل کر لے, اول آ جائے, تو کلاس ٹینتھ میں اسی پیپر کو دے کے فرسٹ گریڈ لے لے گا، اے گریڈ لے لے گا کیا؟ نہیں لے گا. اور آپ نے خود اس دفعہ کہا تھا کہ اگر وہی چیز پی ایچ ڈی میں لکھے پھر تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا پھر. اچھا کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ 10 سال پہلے میں اسی پیپر کو دے کر فرسٹ آیا تھا؟ قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس سے کہا جائے گا کہ اب وقت کچھ اور ہے، اب آپ کو بڑے ہونے کی ضرورت ہے، اب کب تک آپ ففتھ گریڈ میں رہیں گے، اب آپ آگے آ گئے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، امامت کی نصرت میں کچھ گریڈز ہیں یا ہمیشہ ایک ہی جیسے ہیں؟ 250 سال کے تجربے کو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا اور اس کے ذریعے سے بتایا کہ امامت کی نصرت کے تقاضے مسلسل تبدیل ہوتے رہے ہیں. آپ نے اور میں نے جو نصرت امام کے تقاضے سوچے ہیں وہ 40 سال میں کچھ تبدیل نہیں ہوئے. اگر تبدیل ہوئے ہیں آپ نے اور میں نے احساس کر لیا ہے کیا؟ اور وہ تبدیلی کیسی تبدیلی ہے؟ آیا ہم نے اور آگے بڑھنا ہے یا وہیں پہ رکنا ہے؟ یہ کس طریقے سے، یہ کون جج کرے گا ان باتوں کو، ان باتوں کے اوپر کون فیصلہ کرے گا؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خود عزاداری سید الشہداء اور ذکر امام سلام اللہ علیہ کے عنوان سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا سید الشہداء کے نام پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جیسے ہی واقعی کربلا رونما ہوا، دشمنوں نے جو پہلی کوشش کی ہے، اور میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں ورنہ کافی وقت لگ جائے گا، اس کو کچھ مراحل کو اسکپ کرتا ہوں، کہ فوراً شہادت کے فوراً بعد دشمنوں نے کیا کوشش کی ہے، اور یہ دشمنوں کی اسٹریٹجی سمجھنے کے حساب سے بہت ہی نازک کام ہے. دشمن کا طریقہ کار کیا تھا، اور صرف آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے، جس کے اوپر جواب نہیں دوں گا ابھی، صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے، کیا آپ دشمن کو احمق سمجھتے ہیں؟ مثلا آپ یہ سوچ رہے ہیں عبید اللہ ابن زیاد احمق انسان ہے؟ آج کی دنیا میں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، اگر وہ چند ملکوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ سارے احمق لوگ ہیں؟ یا احمق ہیں یا مکار ہیں؟ اپنے طور پہ سوچیے گا. ہم یزید کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ عقل اور شعور اور سیاست تدبیر کے حساب سے اس مقام پہ نہیں تھا قطعاً، اور عقل و شعور میں یہ بھی کم تھے، لیکن کیا یہ لوگ مکاری میں بھی کم تھے؟ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں آپ کس انداز میں دیکھیں گے؟ یہ وہ شخص ہے جو ایک ٹائم میں دو علاقوں کا گورنر ہے، اور دونوں وہ علاقے ہیں جو بغاوت کے اندر مبتلا ہیں، اور یہ ان بغاوتوں کو کچلنے کے اوپر مامور ہوا ہوا ہے، اور اس کی مہارت سیاست اور مکاری کے اندر آپ نے ابھی سنی ہے، اور زندگی بھر اس کو سنتے آئے کہ کس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں سے 20,000 وفاداروں کو نکالنے میں کامیاب ہوا ہے. کیا یہ کم مکار ہے؟ یہ جو اتنا مکار انسان ہے، اس نے سید الشہداء کا لاشا پامال کیوں کیا؟ اس کو نہیں پتا تھا یہ خبر جب دوسرے انسانوں تک پہنچے گی تو وہ کیا ریئیکشن دیں گے؟ یہ جو اہل بیت کے خاندان کو اسیر بنا کر بازاروں کے اندر لے کر آیا، کیا یہ اتنی سیاست بھی نہیں جانتا تھا کہ اس سے لوگوں کے اندر انقلاب کا ایک رویہ بنے گا؟ ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں سمجھتا تھا؟ وہ کوفہ کی سیاست نہیں جانتا تھا؟ یہ آدمی اتنا مکار تھا، اس کا باپ بھی کوفہ کا گورنر تھا، ایک ایک قبیلے، اس کے سردار اور سردار کی مینٹیلیٹی کو یہ بہت اچھی طرح پہچانتا تھا. جیسے ہی کوفے کے اندر داخل ہوا، اس نے فوراً اپنے مشاورین کو جمع کیا اور ایک ایک سردار کے بارے میں ان کو بتا دیا، یہ سردار یہ دھمکی سے دبے گا، یہ سردار یہ پیسے سے بکے گا، یہ سردار اس کی اولاد کو پکڑ کے ڈال دو یہ فوراً سرنڈر کرے گا، یہ سردار اس کی زمین پہ قبضہ کرو یہ فوراً سرنڈر کرے گا. ایک ایک سردار کی مینٹیلیٹی کو جانتا تھا، یا خوف سے یا لالچ سے تمام سرداروں کو خرید لیا اس نے. کیا یہ بے وقوف آدمی ہے؟ نہیں، بے وقوف آدمی نہیں ہے، یہ بہت سخت قسم کا مکار انسان ہے. البتہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عقل رکھتا ہے، عقل وہ ہوتی ہے جس سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے،
العقل ما یعبدو بہ الرحمن، مولا فرماتے ہیں عقل وہ ہے جس سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس شیطنت ہے، اس کے پاس مکاری ہے. یہ جو مکار انسان ہے اس نے کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ پہلی حکمت عملی یہ بناتا ہے کہ اب میں بالکل متصل نہ کروں، یعنی جب میں پہلا کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کئی مہینے کو گزار لیجئے ورنہ مجھے بہت تفصیل سے بات کرنی پڑے گی. حکمت عملی کا ایک حصہ یوں سمجھ لیجئے، ان کی حکمت عملی کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم واقعے کا کسی بھی طریقے سے ہو لمبی مدت میں انکار کریں گے، واقعے کا انکار کر دیں گے. اچھا، واقعے کا انکار کرنے کے لیے جو پہلا کام ان کو چاہیے تھا وہ یہ کہ قبر سید الشہداء اس کا نشان کسی طریقے سے مٹا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر قبر کا نشان کربلا میں ہے تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ کسی نے ان کو یہاں پہ لا کے شہید کیا. اگر قبر کا نشان مٹ جائے تو کربلا میں ہونے واقعے کا سب سے بڑا ثبوت ختم ہو جائے گا، اور پھر بکے ہوئے مورخین کے ذریعے سے جعلی قبروں کو تیار کرنا اور جعلی روایات کو گڑھ کر واقعے کو مشکوک بنانا بہت آسان کام ہوگا. پہلی اسٹریٹجی جو انہوں نے بنائی وہ یہ کہ قبر سید الشہداء کو پامال کر دو، اس کے نشان کو مٹا دو. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مولا سید الشہداء نے بنی اسد سے جو وعدہ لیا تھا اس میں سے دوسرا وعدہ یہ تھا کہ قبر کی حفاظت کرنا، قبر کا نشان مٹنے نہیں دینا. ایسا ہمارے پاس عجیب روایات ہیں اس دور کے لیے. اس دور میں ایک عجیب روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ مولا اگر ہم قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ایک ہاتھ کٹوانا پڑتا ہے. فرمایا ہاتھ کٹوا دو اور زیارت پہ جاؤ، ہاتھ کٹوا اور زیارت پہ جاؤ. میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گا، کیا یہ حکم آج کے لیے بھی ہے؟ آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ نے کیسے پہچانا کہ نہیں یہ حکم آج کے لیے نہیں ہے؟ کیوں؟ آپ فوراً کہہ سکتے ہیں بعد کے آئمہ نے یہ حکم صادر نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ حکم ایک خاص وقت کے لیے تھا، بعد میں تقاضے تبدیل ہو گئے. کس وقت کے لیے حکم یہ تھا؟ اس وقت کے لیے تھا جب دشمن قبر کو مٹانے کے در پہ تھا اور قبر کے نشان کے مٹنے کا امکان بھی تھا. اہل بیت نے کہا ہاتھ دے دو ہمارے جد امجد کے نشان کو بچاؤ، اور لوگوں نے قربانیاں دے دے کر سید الشہداء کی قبر کے نشان کو محفوظ کر لیا. اب دنیا میں کسی ظالم و جابر کے اندر طاقت نہیں ہے اس قبر کے خلاف کچھ کر سکے. خدا نے قبر سید الشہداء کو مقدس قرار دیا، بندوں نے اطاعت کی، اپنے مولا کی پیروی کی اور قبر مقدس کی حفاظت کر لی. حکم تبدیل ہو گیا، حکم تبدیل ہوا، ابلاغ کرو، ابلاغ کرو. ابلاغ کرو کیا مطلب؟ واقعے کو پہنچاؤ. واقعے کو پہنچاؤ کیسے؟ جتنا ممکن ہے واقعے کربلا کو ایک دوسرے کو سناؤ، اتنا تکرار کرو، اتنا تکرار کرو کہ اگر حکام وقت جعلی مورخین کی پوری پوری جماعت بھی بٹھا دیں تو وہ واقعی کربلا کا انکار نہ کر سکیں. اگر کوئی کربلا کی زیارت کے لیے جائے اور ایک بازو کٹوائے جنت میں قطعاً داخل ہوا. جب ابلاغ کا مرحلہ آیا تو ارشاد فرمایا اگر کوئی واقعی کربلا سنائے ایک آنسو سامنے والے کی آنکھ سے گرے دونوں جنت میں جائیں گے، قطعاً جنت میں جائیں گے. یہ حکم آج بھی ہے، اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. صرف ایک بات سمجھنی پڑے گی، آگے کا کوئی مرحلہ بھی ہے کیا؟ آگے کا کوئی مرحلہ ہے ہمارے سامنے؟ یعنی مثال کے طور پر پہلا ایک مرحلہ تھا جب قبر سید الشہداء کی حفاظت تھی، بہترین طریقے سے جو بازو کٹوائے جان دے دے اپنے قبر سید الشہداء کی حفاظت کرے. دوسرے مرحلے میں فرمایا ابلاغ کرو، پہنچاؤ. اب میں تیسرا مرحلہ پوچھوں گا، کوئی تیسرا مرحلہ ہے کیا؟ مثلا تیسرا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھو کہ کیوں شہید ہوئے تھے. اگلی کلاس میں جاؤ. پہلی کلاس یہ تھی کہ تم نے سن لیا کہ واقعہ ہوا تھا، دوسری کلاس کون سی ہے؟ دوسری کلاس یہ کہ سمجھو کہ واقعہ ہوا کیوں تھا. تیسری کلاس کون سی ہوگی مولا؟ تیسری کلاس وہ ہوگی جب تم بھی حسین کی طرح کربلا بناؤ گے، تم بھی حبیب ابن مظاہر کی طرح کربلا میں شرکت کرو گے. اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں، آپ پہلی کلاس پہ رک کیوں رہے ہیں؟ آپ اگلے مرحلے میں داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ ہماری زندگی ہے، یہی ہماری زندگی اور یہی ہماری موت ہے، یہی سید الشہداء کا ذکر، یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی، اس کا کوئی اگلا مرحلہ نہیں ہے کیا؟ آپ خود تصور فرمائیے، آج میں اس سال یہاں پہ حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر میں کل، اگلے سال، اس کے اگلے سال، اس سے اگلے سال، اس کے بھی اگلے سال، 25 سال تک آپ کی خدمت میں یہی بات کہتا چلا جاؤں، آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ مولانا دین اسلام کی تعلیمات میں کوئی اگلا مرحلہ نہیں ہے کیا؟ کوئی اگلا مرحلہ بھی تو ہوگا، تو کیا آپ سے اللہ کا دین سوال نہیں کرے گا کہ تم نے یہ سمجھا ہے کہ صرف یہی ایک مرحلہ ہے، اگلے مرحلے میں کیوں نہیں داخل ہوتے؟ کیوں کوئی کہے گا اس کا مطلب ہے یہ ختم کرنا ہے؟ نہیں، کس نے کہا ختم کرنا ہے، اس کو لے کر اگلے مرحلے میں داخل ہو، تم نے سن لیا سید الشہداء شہید ہوئے تھے، اب اپنے آپ سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ کیوں شہید ہوئے تھے؟ اس کے بعد اگلا سوال کرو مجھے کہ اگر مجھے امام کی نصرت کرنی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد اگلا سوال کرو وہ یہ کہ اگر مجھے آج کے دور میں کربلا میں شرکت کرنی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اچھا، یہ سوال اگر ہم نے سب نے کر لیا اور سب ہم نصرت امام کے لیے تیار ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر خدا حسین وقت کو ارسال فرما دے گا، عزیزان محترم، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سب تیار ہیں، انصار و عوان و انصار امام کی طرح ہم تیار ہو چکے ہیں، تو پھر ہمیں سوال کرنا پڑے گا پھر غیبت کیوں نہیں ختم ہوئی ہے؟ پھر یہ غیبت کیوں جاری ہے؟ یہ کہ غیبت جاری ہے یہ خود اس بات پر دلیل ہے، اس کا مطلب ہے ہماری تیاری ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ اگلا مرحلہ ہے جس میں ہمیں داخل ہونا ہے، اور اب آپ تصور فرمائیے، آپ یہاں تشریف فرمائیں، آپ نے کچھ سیکھنا ہے اہل بیت کی تعلیمات میں سے، ان تعلیمات کے ذریعے اپنے آپ کو اتنا تیار کرنا ہے، اتنا تیار کرنا ہے کہ اب جو صاحب کربلا ہے ان کی تشریف آوری یقینی ہو جائے، پھر میں اور آپ اس میدان کے اندر شرکت کریں۔ آپ کہیں ممکن ہے کہ یہ 5 سال کا منصوبہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ہاں ممکن ہے شاید 500 سال کا منصوبہ ہو، لیکن کیا اس کے علاوہ میں کچھ اور کروں اپنی زندگی میں؟ نہیں، میری زندگی کا کام ہی یہی ہے، چونکہ جب تک وہ مولا اور آقا تشریف نہیں لائیں گے اس دنیا کی مشکلات حل نہیں ہوں گی، اس دنیا نے اچھا دن نہیں دیکھنا ہے، یہ اللہ کے نبی نے طے کیا ہوا ہے کہ میرے فرزند تشریف لائیں گے، یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلمن و جورا، ایک بار پھر ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تفصیل سے میں نے آپ کا وقت لیا، اور اس میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو اصحاب امام تھے ان کی نصرت کے تقاضے تبدیل ہوتے تھے، کل کوشش کروں گا پھر اس پوائنٹ کی طرف آؤں جس کو میں چاہتا تھا کہ آج ڈلیور کروں، لیکن تشریح کرنے کی وجہ سے اس کی طرف جانا ممکن نہیں ہوا، وہ یہ ہے کہ ان کی اوصاف کیا ہیں جو امام کی نصرت کرتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں جو آپ نے تیار کرنی ہے اپنے اندر، اگر وہ تیار نہ ہو تو پھر ہمارے سامنے کوفیوں کی مثال ہے، آج تک میں اور آپ کوفیوں کی مثال کے اوپر تعجب کر رہے ہیں، اور چونکہ ذکر حضرت مسلم بن عقیل کا ہوا ہے اور اس مناسبت سے بھی یہ مثال انتہائی قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ کیا کوئی قوم اتنی انسٹیبل ہو سکتی ہے کہ چند گھنٹے پہلے تک کسی کو سفیر حسین کہہ کر اسے قبول کرے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، اس کا احترام کرے، اور چند گھنٹے کے بعد خدا حافظ کہہ کے ختم ہو جائے معاملہ؟ کیا یہ اسٹیبل قوم ہے؟ یہ انسٹیبلٹی کیوں ہے اس قوم کے اندر؟ تو ہم یہاں پر بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، اس کے اندر جذبات ہیں، اس کے اندر شعور نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ہونا بہت ضروری ہے، اور کل میں اس کے اوپر کچھ عرائض پیش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جذبات اور شعور، عقل اور احساسات، ان دونوں کا کمبینیشن کس طریقے سے کسی قوم کو کامیابی دلاتا ہے۔ اور یہ وہ کمبینیشن ہے جو ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر جنہوں نے واقعی میدان کے اندر کامیابیاں دکھائی ہیں ان کے اندر احساس ہوتا ہے، اور یہ وہ چیزیں جو ہمیں ایجاد کرنی پڑے گی اپنے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت نے ان مراحل کے اندر داخل ہو سکیں۔ اور آج ذکر حضرت مسلم بن عقیل کا ہے، اگر کوئی شخص صرف اس خط پہ دیکھے کہ جو سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ ارسال کیا ہے تو مسلم بن عقیل کا مقام سمجھ میں آتا ہے۔ فرمایا کہ اے اہل کوفہ، میں اپنے بھائی مورد اعتماد مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، تمہارے احوال مجھ تک پہنچے ہیں، تم مسلم بن عقیل کی ہمراہی میں اپنے احوال کو مجھ تک پہنچاؤ۔ ہر قسم کا اختیار حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں دیا، اور ابھی ہم سے پہلے دوست نے تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر مشکلات پیش آئیں جب وہ کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہم حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت کو ایک اور انداز میں دیکھیں گے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو کہیں کہ بھائی کسی کا چاہنے والا، کسی کا پیروکار، اچھا چاہنے والا کون سا ہوگا؟ ابھی عاشور کا دن آئے گا، آپ فاقہ کریں گے۔ آپ فاقہ کیوں کریں گے؟ تو آپ اس یاد میں کریں گے کہ میرے مولا پیاسے تھے تو میں بھی کچھ دیر کے لیے پیاس برداشت کر دوں۔ ہمارے بزرگوں میں کچھ رسمیں بہت اچھی تھیں جو بدقسمتی سے ہمارے خاندانوں میں اب کم ہونے لگی ہیں۔ پہلے زمانے میں ہمارے یہاں ایک رسم ہوا کرتی تھی، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اجداد اس پہ بہت اصرار کرتے تھے کہ جب بھی پانی پیو امام حسین کا نام ضرور لے لو، اس پہ خوب اصرار کرتے تھے۔ بدقسمتی سے ہم اس امانت کو اپنی اگلی نسلوں تک اچھی طرح نہیں پہنچا پا رہے۔ کوشش کریں گے جو اچھی چیزیں تھیں یہ ہم اپنے اجداد سے سیکھ کر آگے پہنچا سکیں، یہ اچھی باتیں ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ غم حسین 10 دن نہیں ہوتا، پورے سال ہوتا ہے۔ غم حسین پورے سال ہوتا ہے۔ جب بھی پانی پینے لگے تھوڑی دیر کے لیے پانی کو دیکھ کر یاد کرے کہ سکینہ بھی پیاسی تھی، میرے مولا پیاسے تھے۔ اور اس طرح سے ایک شخص اپنے گھر کے اندر اپنے لیے ایک مجلس منعقد کر سکتا ہے۔ مجلس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ امام حسین کی یاد دلائے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت پانی پیتے وقت امام حسین کو یاد کرنے لگے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 24 گھنٹے مجلس کے اندر ہے، 24 گھنٹے مجلس کے اندر۔ اور اعزان محترم، کبھی اگر آپ کے لیے ممکن ہے، طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کبھی آپ کے لیے ممکن ہو اور اگر آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی رات کا وقت ہو، تنہائی ہو اور تاریکی ہو، تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ شام غریبہ میں بچوں کے سامنے کیا ہوا تھا۔ آپ کو ایک عجیب احساس ہوگا، یہ جو چاہنے والا ہوتا ہے یہ اپنے مولا کے اوپر جو پیش آتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ چاہنے والے کی خواہش یہی ہوتی ہے، اور مسلم بن عقیل چاہنے والا ہے۔ مسلم بن عقیل چاہنے والے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کربلا سے 1 مہینے پہلے اپنی کربلا بنا رہے ہیں۔ کربلا سے 1 مہینے پہلے وہ اپنی کربلا کوفہ کے اندر منعقد کر رہے ہیں۔ اور میں جتنا بھی غور کرتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں جتنے مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ کربلا میں بیت رہے تھے، وہ سارے مصائب مسلم بن عقیل برداشت کیے چلے جا رہے تھے۔ اور بس ایک فرق تھا، ایک فرق، عجیب فرق تھا، وہ یہ کہ ایک شخص کہتا ہے کہ عصر عاشور جب مصیبتیں بڑھ رہی تھیں تو ہم حسین کے چہرے کو دیکھتے تھے، ہمارا دل ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا۔ میں کہوں گا مسلم بن عقیل اس مصیبت میں تھا کہ جس کے سامنے امام کا چہرہ نہیں آ رہا تھا۔ جتنے بھی کربلا میں تھے وہ غریب الوطن تھے، لیکن وہ ایسے غریب الوطن تھے کہ امام ساتھ تھا، لیکن مسلم بن عقیل وہ غریب الوطن تھا جس کا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل عاشق حسین، سید الشہداء کے عشق کے اندر مشکلات کو برداشت کر رہے تھے. ایک وقت آتا ہے لوگوں کے ہاتھوں پر یقین کرتے ہوئے سید الشہداء کو خط لکھ دیتے ہیں، مسجد کوفہ میں آئے، مغرب کی امامت کی، لوگ ساتھ ہیں، لوگ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، عشاء تک پہنچتے پہنچتے چند لوگ ساتھ رہ جاتے ہیں، اور جب عشاء کی نماز ختم کر کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اب کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو بتائے کہ کس گلی کے اندر جانا ہے. اب مسلم بن عقیل کوفہ کے انجانے شہر کے اندر کبھی ایک گلی میں جاتے ہیں، کبھی دوسری گلی کے اندر جاتے ہیں، اور جو سب سے بڑی پریشانی لاحق ہے وہ یہ کہ میں اپنے مولا حسین کو خط لکھ چکا ہوں، اور میرے مولا پورے اہل و عیال کے ساتھ مدینے سے تشریف فرما ہونے والے ہیں. مسلم بن عقیل ایک موقع پر رات کی تاریکی میں ایک گھر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اس موقع پر پورے کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس دوڑ رہے تھے، اور وہ ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں مسلم بن عقیل موجود ہیں، اور ان کو مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ کیا پانی کا بندوبست ہو سکے گا؟ مومنہ توعا پانی کا پیالہ لے کر آتی ہے، مسلم بن عقیل پانی پیتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ توعا تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ تو شکل سے کسی شریف خاندان کا لگ رہا ہے، تیرا حسب نسب شریف ہے. میں اکیلی عورت گھر میں ہوں، فوجی ہر طرف گھوم رہے ہیں، تو میرے گھر کے سامنے بیٹھا ہے، میرے لیے مشکل نہ ہو جائے، تو کون ہے؟ فرمایا میں وہ غریب الوطن ہوں جس کو بلا کر ساتھ نہیں دیا. گویا جیسے ہی وہ خاتون سنتی ہیں کہتی ہیں کہیں تو مسلم بن عقیل تو نہیں ہے. یہی میں کہوں گا اے مسلم، کتنی غربت کا وقت ہے کہ پردوں میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو بھی پتا ہے آج مسلم اکیلا. مسلم بن عقیل کی غربت کا وقت ہے. تو حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتی ہیں. حضرت مسلم بن عقیل گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، مسلسل پریشانی کا عالم، عبادات کو انجام دیتے ہیں، اور عبادات کو انجام دیتے ہوئے اپنے دشمن سے مقابلے کے لیے فکر میں ہیں کہ اچانک ایک موقع کے اوپر توعہ سے کہتے ہیں کہ توعہ جو اسلحہ ہمارا ہے وہ اسلحہ لے کر آؤ، ہمیں تیار ہونا ہے. تو وہ پوچھتی ہے کہ مولا خیر ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہمیں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نزدیک آنے کا احساس ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن نے گھر کو پہچان لیا اور دشمن کے فوجی اب ہمیں محاصرے میں لے رہے ہیں. ایزو یہ جو کربلا ہے اس میں خواتین نے جو کردار انجام دیا ہے وہ ہماری مومنہ خواتین کے لیے بہت بڑا مشعل رہا. الحمدللہ رب العالمین، میں کئی ملکوں میں جانے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خدا متعال نے بر صغیر کیے اہل بیت کی چاہنے والی خواتین کے دلوں کو اہل بیت کے لیے بہت اچھی طریقے سے تیار کیا، اور جو ان خواتین نے معاشرے کے اندر عزاداری کے فروغ کے لیے انجام دیا ہے، اور حتیٰ سخت ترین اوقات میں انجام دیتی ہیں. یہ جو کراچی میں دھرنے ہوتے ہیں، پاکستان میں ہوتے ہیں، ان میں یہ جو ہماری مومنات کا کردار ہے، آپ کو میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کا یہ کردار نہ ہوتا ہم یہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ ہماری خواتین نے کام کو انجام دیا ہے اور ہم ان کے احسان مند ہیں اس معاملے کے اندر. اور ان خواتین نے کس سے سیکھا ہے؟ ان خواتین نے توعہ جیسی خواتین سے سیکھا ہے. وہ توعہ خاتون جیسی دیکھتی ہے کہ میرے مولا کے سامنے مشکل کا وقت ہے، فوراً آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے میرے مولا میرا گھر حاضر ہے، آپ میرے گھر کو قلعہ بنا لیجئے، دروازے کو بند کر لیجئے، اپنے دشمن کا یہاں رہ کر مقابلہ کریں. لیکن عزیزو، تم نے کبھی احساس کیا کہ کیوں سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کو آگے بھیج دیا کہ کوفہ میں شہید ہوں؟ تو میں کہتا ہوں شاید یہ جملہ ہمیں ہدایت دے. جیسے مسلم بن عقیل نے یہ سنا، فوراً ہاشمی غیرت جاگ گئی اور کہا کہ اے توعہ، میں برداشت نہیں کروں گا کہ میں مارا جاؤں اور کوئی غیر تیرے گھر کے اندر داخل ہو جائے. میں کہوں گا مسلم تو نہ ہوئے شام غریبہ میں. یہ ہاشمی غیرت کے لیے کتنا سخت تھا، اور میرے مولا سید سجاد نے کیسے برداشت کر لیا. مسلم بن عقیل نے کہا میں برداشت نہیں کر سکوں گا، کہ کوئی غیر تیرے گھر میں داخل ہو، میں گھر میں نہیں رکوں گا، میں گھر سے باہر جاؤں گا، اسلحہ لے کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر تشریف لائے۔ دشمنوں نے ہیلہ مکر و فریب کے ذریعے سے اس شیر خدا کے نمائندے کو اپنے اختیار میں لینے کی کوشش کی، اتنا شدید مقابلہ کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو بار بار لوگ کہتے تھے کہ اور فوجی چاہیے، اور فوجی چاہیے، تو ایک موقع کے اوپر اپنے کمانڈر کو پلٹ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی سے جنگ کے لیے اتنے فوجی کبھی نہیں بھیجے۔ تو سامنے والے نے کہا کہ تجھے نہیں پتا، یہ اسد اللہ کے خاندان کا ہے، شیر خدا کے خاندان کا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، شیر خدا کے خاندان کا نمائندہ آیا ہے یہاں پر۔ اس شیر خدا کے نمائندے کو مکر و فریب سے بچا لیا گیا۔ پھنسا لینے کے بعد ایک موقع کے اوپر مسلم بن عقیل سخت زخمی، اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا، مسلم بن عقیل نے وہ تمام مصائب برداشت کیے جو سید الشہداء برداشت فرما رہے تھے۔ تو اگر وہ غربت میں تھے، مسلم بن عقیل غریب الوطن اور شدت کے غریب الوطن، بس ایک موقع آیا کہ اپنے دشمنوں کے محاصرے میں آنے کے بعد دشمنوں سے کہا کہ کیا پانی کا کوئی بندوبست ہوگا؟ ایک پیالہ لایا گیا مسلم بن عقیل کے سامنے، پیالے کو جیسے ہی سامنے رکھا گویا اس میں خون گر گیا اور پانی نہیں پی سکے۔ بعض روایات کے مطابق دو دفعہ اور پانی لایا گیا، اور ہر دفعہ جب خون گرا تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں سمجھ گیا میرا مولا حسین پیاسا مارا جائے گا۔ عاشق وہ ہے جو اپنے مولا کی مصیبت کو اپنے اوپر ہو ڈالے، کہا میرا مولا پیاسا مارا جائے گا، میں پیاسا مرنا قبول کروں گا۔ بس ایک موقع کے اوپر دارالعمارہ لایا گیا، دارالعمارہ میں تشریف لائے، امیر سامنے کھڑا تھا، سب اس کو سلام کر رہے تھے، ان سے کہا اپنے امیر کو سلام کرو۔ مسلم بن عقیل نے پلٹ کر فوراً کہا میرا کوئی امیر سوائے حسین کے نہیں ہے، میں صرف حسین کو سلام کروں گا، اور وہیں پہ سید الشہداء کو سلام کیا، دارالعمارہ سے نیچے گرائے گئے، گردن کاٹ دی گئی۔ اور اس کے بعد عزیزو ایک عجیب مرحلہ آیا، آپ نے شام غریباں کے مصائب میں سننا ہے، سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا تھا۔ یہ عاشق حسین ہے، یہ کیسے برداشت کرے گی اس کا لاشا پامال نہ ہو؟ بس ایک وقت آیا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی ابن عروہ کا لاشا کوفہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جانے لگا۔ میں کہوں گا مسلم بن عقیل امام غریب الوطن اور آپ غریب الوطن ہوئے، امام پیاسے تھے اور آپ بھی پیاسے ہوئے، امام کا لاشا پامال ہوا اور آپ کا بھی لاشا پامال ہوا، لیکن اب بھی امام امام ہے۔ مسلم بن عقیل شہید ہوئے، امام کے پاس خبر لائی گئی، امام نے بچی کو بلایا، مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا، اپنی گود پہ بٹھایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں گوشوارے لٹکائے، بچی سمجھ گئی، کہنے لگی آج آپ مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے آپ یتیموں کو پیار کرتے ہیں۔ میں کہوں گا بولا آپ کی سکینہ دیکھ رہی ہے، کل یہ بچی عدیب ہوگی، ارے اس کو تماشے لگیں گے، اس کے کام سے گوشوارے
کے الذین ظلموا ایام قلبی قلبون ماتم حسین۔